الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. سورة الأعراف کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. یہ سورة مبارکہ قرآن کریم میں سب سے طویل مکی سورت ہے. 24 رکوع اور 206 آیات پر مشتمل. وہ کہ تعداد آیات کے اعتبار سے سورہ الشعراء طویل ہے جس میں 227 آیات ہیں, لیکن یہ ہے کہ مکی صورتوں میں یہ سورہ مبارکہ اپنے سائز اور حجم کے اعتبار سے سب سے طویل سورت ہے. سورہ انعام کے مطالعے کے ضمن میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ سورہ انعام اور سورۃ الاعراف جوڑے جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں. سورہ انعام میں تذکیر بعلاء اللہ یعنی اللہ کی نعمتوں کے بیان کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی گئی. سورہ الاعراف میں ہم دیکھیں گے تذکیر بایام اللہ, اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے ایام کے بیان کے ذریعے سے تذکیر اور یاد دہانی کرائی گئی. اس سورہ مبارکہ میں ہم دیکھیں گے کہ ازل سے لے کے ابد تک کے بعض واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ازل سے مراد یہ کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور شیطان نے کس طرح انہیں برغلانے کی کوشش کی, یہ تفصیل انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی. پھر اس دنیا میں انباء الرسل کے حوالے سے گفتگو ہمارے سامنے آئے گی. قصص النبیین, انبیاء کے ذاتی حالات کا بیان, جس کے ضمن میں سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ہم نے پڑھا تھا. سورہ اعراف میں ہم دیکھیں گے اس دنیا کے اندر بعض حالات اور واقعات کا ذکر, انباء الرسل کی طرز پر انباء الرسل رسولوں کی خبریں, رسولوں نے اپنی دعوت پیش کی لوگوں کے سامنے اور لوگوں نے کس طرح نافرمانی کی روش اختیار کی اور بغاوت کی روش اختیار کی, اس کا ذکر آئے گا. اس زمن میں 6 رسولوں کے حالات کا ذکر انشاءاللہ ہمارے سامنے تفصیل آئے گا. پھر ابد کے حوالے سے جنت کا ذکر ہے, جہنم کا ذکر ہے, اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر آئے گا. پھر اصحاب اعراف, وہ لوگ کہ جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوں گے, نہ جنت والوں میں شامل نہ جہنم والوں میں شامل, ان کا ذکر بھی آئے گا. اور اہل جنت اور اہل جہنم کے آپس میں ایک دوسرے سے کچھ مکالمے ہیں, ڈائلاگز ہیں, ان کا ذکر بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. تو یہ ہے کہ ازل سے لے کے ابد تک کے حالات اور واقعات کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا. فرمایا کہ الف لام میم صاد, یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جن کے متعلق تفصیل گفتگو سورہ البقرہ کے آغاز میں ہو چکی ہے. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ, یہ کتاب آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل کی گئی, تو اس سے آپ اپنے سینے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. لِتُنذِرَ بِهِ, تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں, وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ, اور یہ ایمان لانے والوں کے لیے یاد دہانی ہے. آپ سینے میں تنگی محسوس نہ کریں, مراد یہ کہ اللہ نے یہ کتاب اس لیے دی ہے کہ آپ لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دیں, لیکن آپ یہ محسوس کرتے رہے کہ کہیں میرے اندر تو کوئی کمی نہیں, کہ مجھ سے کوئی کوتاہی یا کمی تو نہیں ہو رہی, اس پر تسلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جا رہی کہ آپ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. اب لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اور پیچھے نہ لگو اس کے علاوہ اور دوستوں کے. مراد ہے کہ اللہ نے جو ہدایت عطا فرمائی اسی کی پیروی میں کامیابی, اس کے علاوہ کوئی فلسفہ, کوئی عزم, کوئی تھاٹس, کوئی نظریات, ان کے پیچھے نہ پڑو. گمراہ لوگوں کے نظریات کو اختیار نہ کرو. قلیل ما تذکرون, بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ, اور ہم نے کتنی بستی ہلاک کی, بس ان پر ہمارا عذاب رات کو سوتے میں آیا یا دوپہر کو جبکہ لوگ آرام کر رہے تھے. اس رکوع میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی پہلی کا حکم بھی آ رہا ہے اور گزشتہ ہلاک شدہ قوموں کا ذکر بھی آ رہا ہے نصیحت کے لیے اور آخرت کے انجام کا ذکر بھی آئے گا. تو اس آیت میں آیت نمبر 4 میں کہا گیا مشرکین کو بھی تنبیہ کی گئی کہ کتنی قومیں پہلے ہلاک کر دی گئیں, یا تو اللہ کا عذاب رات کو وہ لوگ سو رہے تھے اس وقت آ گیا, یا دن میں جب آرام کر رہے تھے اس وقت آ گیا. فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا, بس ان کی پکار کچھ بھی نہ تھی جبکہ ان پر ہمارا عذاب آیا, الا مگر یہ ان قالوا انا کنا ظالمین, کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ہی ظالم ہیں. لیکن نوٹ فرمانے کہ جب عذاب آ جاتا ہے انفرادی سطح پر کسی کی موت اور اجتماعی سطح پر کسی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ, جب یہ عذاب آتا ہے تو اس وقت کا ایمان معتبر اور قابل قبول نہیں ہوتا. اس کے بعد فلسفہ رسالت کے ضمن میں بڑی اہم آیت آ رہی, فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ, ہم ضرور ان سے پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا, وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے. مراد یہ کہ رسولوں سے پوچھا جائے گا انہوں نے پیغام پہنچایا کہ نہیں, اور لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ پیغام قبول کر کے اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا. ہر رسول یہ گواہی دیں گے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 ہم پڑھ چکے, ہر رسول میں سے ہر امت میں سے ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا, یعنی اس کے رسول کو جو امت کے خلاف گواہی دیں گے, اور اس امت کے خلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. خلاف سے مراد اللہ میں نے پہنچا دیا تھا, میری ذمہ داری پوری ہو گئی, اب یہ ذمہ دار ہے. حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو گواہ بنا لیا, میں نے تم لوگ پیغام پہنچا دیا. تمام صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے حق وصیت, حق نصیحت, حق تبلیغ ادا فرما دیا. پھر آپ نے اللہ کو گواہ بنایا, اللہم اشہد, اللہ تو گواہ ہے کہ یہ گواہی دے رہے میں نے پیغام پہنچا دی, اب وہ پیغام ہمارے پاس, ہم سے بھی اللہ پوچھے گی. پھر اس امت مسلمہ کی دوہری ذمہ داری کہ ہمیں خود بھی عمل کرنا ہے, اور کیونکہ ہم ختم نبوت پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اب انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو فرمایا کہ جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ان سے بھی سوال کیا جائے گا اور رسولوں سے بھی سوال کیا جائے گا. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ, اور یقیناً ہم ان کو اپنے علم سے باتیں سنائیں گے, احوال بتائیں گے, اور ہم غائب نہ تھے, جو کچھ لوگ کر رہے تھے ہم موجود تھے, جانتے تھے. بَلْ وَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ, اور اس دن اعمال کا وزن ہونا برحق ہے. اور یہ بات آج سمجھنا بہت آسان, ٹیمپریچر کو ناپنے کے لیے انسٹرومنٹ ہمارے پاس موجود, ہوا کے پریشر کو ناپنے کے لیے انسٹرومنٹ ہمارے پاس موجود, بالنگ کی سپیڈ کو ناپنے کے لیے انسٹرومنٹ ہمارے پاس موجود. تو اللہ علی کل شیء قدیر ہے کہ ہم ہمارے اعمال کو بھی ناپ کر دکھا دے کہ کیا حیثیت ہے ان کی. بل وزن یومئذ الحق, اور اس دن اعمال کا وزن ہونا برحق ہے. اب نتائج کا ذکر, فمن ثقلت موازینہ, تو جن کی نیکیوں کے وزن زیادہ ہوں گے, فاولئک هم المفلحون, پس وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہ ان بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما. اس کے برعکس دوسرا نتیجہ, ومن خفت موازینہ, اور جن کی نیکیوں کے وزن ہلکے ہوں گے, یعنی برائیاں زیادہ نیکی کم, فاولئک الذین خسروا انفسهم, تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا. بما کانوا بآیاتنا یظلمون, اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ بے انصافی کا رویہ اختیار کرتے تھے. ولقد مکناکم فی الارض, اور یقین ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا کیا. وجعلنا لکم فیہا معیش, اور ہم نے اس میں تمہارے لیے زندگی کا سامان عطا کر دیا. خالق اللہ, رازق اللہ, لیکن قلیلا ما تشکرون, بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو. اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں دوسری مرتبہ آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے. نوٹ فرما لیجئے, آدم علیہ السلام کا یہ قصہ 7 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے. ایک مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ میں جو کہ مدنی سورت ہے, اور 6 مرتبہ مکی سورتوں میں آیا ہے. یہاں مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری مرتبہ آ رہا ہے, اور مکی سورتوں کے اعتبار سے پہلی مرتبہ. اور مکی سورتوں میں اس واقعے کی کچھ تفصیل ہمیں ملتی ہے, جیسے کہ اس رکوع میں ان شاء اللہ تعالی ہم دیکھیں گے. یہ ازل کا واقعہ, جبکہ تاریخ انسانی کا آغاز ہوا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا, اس کا ذکر. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, یقینا ہم نے تمہیں پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, اور پھر ہم نے تمہاری شکل و صورت بنائی, یعنی تمہیں مکمل کیا صورت گری کے اعتبار سے. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, پھر ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فسجدوا, ان سب نے سجدہ کیا, الا ابلیس, سوائے ابلیس. یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ جنات میں سے تھا, شیطان. سورہ الکہف آیت نمبر 50 میں اس کی وضاحت ہے, کان من الجن, وہ جنات میں سے تھا. ہاں عبادت گزار بڑا تھا تو اس فرشتوں کی صف کے قریب پہنچ چکا تھا, تو اس کو بھی حکم دیا گیا, لیکن اس نے سجدہ نہ کیا. لم يكن من الساجدين وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا. قال اللہ نے پوچھا ما منعک اللہ تسجد ان امرتم، تجھے کس چیز سے روکا، کس چیز سے حکم دیا اس بات کا کہ تو سجدہ نہ کرے. قال انا خیر من، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ تکبر اس کا. خلقنی من نار، انہیں مجھے آگ سے پیدا کیا. وخلقتہ من طین، اور اس نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی زمین پر پڑی رہتی ہے، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، میں افضل ہوں، یہ ادنا ہے، میں کیوں سجدہ کروں، یہ تکبر میں آگے، یہ شیطنت. قال فہبط منہا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے پس تو یہاں سے اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے لائق نہیں کہ تو یہاں تکبر کرے، فخرج انک من الصاغرین، نکل جا تو ذلیل اور رسوا لوگوں میں سے ہے. قال انذرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے دے اللہ جبکہ لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا. قال انک من المنذرین، اللہ نے فرمایا کہ بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے. اب یہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے اسے مہلت دے دی اور انسان کو آزمائش کے طور پر بھیجا، لیکن ہتھیاروں سے لیس کر کے. اس کا ذکر آگے چل کر آئے گا کہ اگر شیطان بہکانے کے لیے موجود ہے تو اللہ کے فرشتے نیکی کی طرف بندے کو رغبت دلانے کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں. اگر شیطانی اعمال کو پروموٹ کرنے والے ایجنٹس ہیں اس کے انسان و جنات میں سے، تو اللہ کے نیک بندوں میں سے نیکی کی طرف دعوے دینے والے بھی لوگ موجود ہیں. اللہ نے بیلنس کیا، پر اس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی. قال فبما اغویتنی، اب اس کی پستی کی انتہا دیکھیں. اس نے کہا جیسے تو نے مجھے اے اللہ گمراہ کیا ہے، یہ شیطنت ہے، اللہ پر بلیم ڈال دیا بدبخت نے. فبما اغویتنی، جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں ان تک ضرور آؤں گا ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے. وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے. ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہ پائے گا. یہ ہے شیطانی منصوبہ کہ وہ انسانوں کا ازلی دشمن ہے، ابدی دشمن ہے، برگلائے گا چاروں طرف سے آ کر. اللہ نے اس کو مہلت بھی دے رکھی، لیکن مہلت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اس سے بچنے کا واحد ذریعہ کیا ہے کہ اس اللہ کی پناہ میں آنے کی بندہ کوشش کر لے. سورہ حامیہ سجدہ آیت نمبر 36 میں الفاظ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے تو اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرو. بڑی پیاری دعا شیطان اور شیطانی ایجنٹوں سے بچنے کے لیے. سورہ المؤمنون آیت نمبر 97-98 ربی اعوذ بک من حمدات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ شیاطین اور اس کے گروہ مجھ پر حملہ آور ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے قریب بھی آئے. یہ بڑی پیاری دعا ہے سورہ المؤمنون آیت 97-98. پھر آخری دو صورتیں سورہ فلق سورہ الناس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شرور سے بچنے کے لیے تلقین فرمائی. تو رحمان کی پناہ میں آ جائیں تو یہ شیطان ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. قال خرج منہا مدعوبا مدہورا، اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا ذلیل اور مردود ہو کر. مردود جس کو رد کر دیا جائے، اردو زبان میں اس کو گالی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ قرآن کریم کے اسلوب کے اعتبار سے، عربی کے اعتبار سے، جس کو رد کر دیا گیا، جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. تو یہاں سے نکل جا دلیل اور رسوا ہو کر. لمن تبعک منہم، ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا تم سب سے. نوٹ کر لیجیے کہ یہ الفاظ، ان کا ذکر بار بار قرآن کریم میں آئے گا کہ اللہ نے اعلان فرما دیا شیطان کی جو پیروی کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیں گے. اس کے بعد آدم علیہ السلام سے خطاب ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی یہاں جنت میں رہو. فکلا منہ حیث شئتما، بس کھاؤ جہاں سے چاہو. ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا. فتکونا من الظالمین، تو بے انصاف لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ ڈیمونسٹریشن کرائی جا رہی تھی کہ بھائی ایک شے سے روکا جا رہا ہے اور دیکھنا کہ شیطان مرغلائے گا. یہ ڈیمونسٹریشن تھی دراصل آگے آنے والی انسانیت کو سمجھانے کے لیے. فوسوس لهم الشیطان، پس وسوسہ ڈالا شیطان نے ان کے لیے. لیبدی لهما ما بری عنهما من سوآتهما، تاکہ ان کی شرمگاہوں کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھی ان کے لیے ظاہر کر دے. نوٹ فرمائیے، شیطان کا پہلا حملہ انسان کی شرم اور حیا پر. یہ وجہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو جو جاؤ کرو. یہ اولین حملہ. تو یہاں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام علیہا کی اس واقعے کے بیان سے جو ہمیں پہلو لینا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے ڈیمونسٹریشن کرا دی کہ یہ تمہیں برگلائے گا اور اس کا سب سے پہلا حملہ تمہاری شرمگاہوں یعنی تمہاری شرم و حیا پر ہوگا. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة اور بولا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس ذرہ سے منع نہیں کیا الا ان تكونا ملکین مگر اس سے کہ تم فرشتے ہو جاؤ او تكونا من الخالدین یا ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے. یہ ہے پٹی شیطان نے پڑھائی. پہلی بات ہے کہ آدم علیہ السلام کو تو یہی بات پسند ہوگی کہ میں ہمیشہ ہمیشہ یا رہوں اللہ کی رضا کے مقام میں. تو شیطان نے بھی پٹیاں پڑھائی. معلوم ہوا کہ پہلے ہی لمحے میں آدم علیہ السلام اس کے برغلاوے میں نہیں آئے بلکہ بار بار اس نے برغلانے کی کوشش کی جس کا اظہار اگلی آیت سے ہو رہا ہے. فقاسمہما انی لکما لمن الناصحین اور اس نے ان سے قسم کھا گیا کہ بے شک میں تمہارے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں. مسلوک دلانے کی کوشش کی قسمیں کھا کھا کر تاکہ کسی طرح اللہ کی نافرمانی پر آ جائیں. فدلاہما بغرور بس ان دونوں کو مائل کر لیا دھوکے سے. فلما لاق الشجرا جب انہوں نے درخت چکھا یعنی اس کے پھل کو چکھا. بدت لہما سوآتہما تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں کھل گئیں. یہ اس درخت کا فوری نتیجہ نکلا کہ شرمگاہیں کھل گئیں. اب نوٹ کیجئے کہ فطرت انسانی میں حیا موجود ہے. وتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ اور وہ اپنے اوپر جوڑ جوڑ کر جنت کے پتے رکھنے لگے. یہ کیا ہے؟ ان بلٹ فطرت انسانی میں شرم و حیا ان بلٹ تھی. کسی نے بھی سکھایا ان کو اندر ہی اندر اللہ نے رکھی ہوئی تھی. تو ڈھانکنے لگے جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو. وناداہما ربہما اور ان کے رب نے انہیں پکارا الم انہکما عن تلکما الشجرۃ کیا میں نے تمہیں ذرا سے منع نہیں کیا تھا. وقل لکما اور تمہیں نہیں کہا تھا ان الشیطان لکما عدو مبین بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. اب اس کے بعد آدم کی آدمیت کیا ہے؟ اگلی آیت بتا رہی قالا وہ دونوں پکار اٹھے ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وان لم تغفر لنا اور اگر تم ہمیں بخش نہ دیا. وترحمنا اور ہم پر رحم نہ فرمایا. لنکونن من الخاسرین ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ آدمیت ہے. خدا ہو گئی جھک گیا اللہ کے ساتھ. اللہ تو نے بخش نہیں دیا رحم نہیں فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس کے بعد قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو فرمایا کہ تم اتر جاؤ یعنی کہ اس عارضی جنت سے نکال دیے گئے آزمائشی جنت سے اور دنیا کی طرف بھیجا جا رہا ہے. بعضكم لبعض عدو تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. اولین دشمنی انسان کی شیطان سے اور پھر شیطانوں کی باہمی دشمنیاں بھی ہو جائے انسانوں کی باہمی دشمنیاں بھی ہو جائے کرتی ہیں. تو بعضكم لبعض عدو تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين اور تمہارے لیے زمین میں ایک متعین وقت کے لیے ٹھکانہ اور سامان زندگی. قال فیہا تحیونا فرمایا اللہ نے اس میں تم زندگی بسر کرو گے. وفیہا تموتون اسی میں تم مرو گے. ومنہا تخرجون اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے. یہ واقعہ جس میں ہمارے سامنے اصل بات کیا آئی شیطان ہمارا ازلی دشمن اس کا پہلا حملہ انسانیت کی شرم و حیا پر. اور آج یہود جو کہ شیطان کے نقش قدم پر چل کر حسد کر بیٹھے انسانوں سے آج وہ انسانیت کے سب سے بڑے دشمن اور میڈیا کے ذریعے سے ان کی کوشش یہی ہے کہ انسانوں کو بے لباس کر دیا جائے. ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے بچے ہیں برطانیہ میں 250 چینل جاتے ہیں ٹیلی ویژن پہ. کہہ رہے ہیں کہ 235 کو مجھے ہٹانا پڑا کہ وہ اس قابل نہیں کہ ان کا ایک کوئی سین بھی دیکھا جا سکے. باقی 10-15 میں کوئی نیوز چینل ہوگا کوئی اسپورٹس کا چینل ہوگا. خیر ہمیں پتا ہے کہ کارٹون بھی کس طرح کے دکھائے جاتے ہیں اور اسپورٹس کے درمیان بھی ایڈورٹائزمنٹس کس طرح کی آتی ہیں اور جو آڈینس بیٹھا ہوتا ہے وہ کس طرح بے لباس ہوتا ہے تو دیکھنا تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. لیکن یہ شیطانی ایجنڈا جو آج خاص طور پر یہود کیونکہ ان کے موجود ہے یہ بات کہ یہودی یہودی سے سود نہیں لے گا یہودی یہودی کے ساتھ بے رہی نہیں کرے گا لیکن یہودی غیر یہودی کے ساتھ بے رہی کرے گا. تو یہ ہے جو شیطانی ایجنڈا جس کی تکمیل ان کے ہاتھوں خاص طور پر ہو رہی ہے اور میڈیا آج یہ سب سے بڑا ایجنٹ بنا ہوا ہے شیطانی ایجنڈے کی تکمیل کا کہ انسانوں کو ان کی شرم و حیا سے آری کر دیا جائے. اور حدیث میں آپ کو سنا چکا جب تمہاری حیا ختم ہو جائے تو جھوٹاؤ کرو پھر تم آزاد ہو پھر گئے تم بالکل ایمان گیا ہاتھ. ایمان اور حیا ساتھ ساتھ حیا گئی ایمان گیا. مزید اس واقعے سے چند نکات ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک طرف آدم علیہ السلام کا ایٹیٹیوڈ اور ایک طرف شیطان کی شیطنت. دیکھیے ذرا آدم علیہ السلام کو اللہ نے بڑا بنایا خلیفہ شیطان نے خود بڑا بننے کی کوشش کی، یہ شیطنت ہے. آدم علیہ السلام سے خطا کرائی گئی کیونکہ آگے ڈیمونسٹریشن دینی تھی انسانیت کے لیے، شیطان نے خود کی، میں کیوں سجدہ کروں؟ آدم علیہ السلام کی خطا بلندی کے لیے تھی، توبہ کی، اللہ نے درجات بلند کر دیے، معاف فرما دیا. شیطان کی خطا پستی کی طرف تھی، بڑا عبادت گزار تھا لیکن اس تکبر کی وجہ سے راندہ درگاہ کر دیا گیا. آدم علیہ السلام کو جیسے یہ علم ہوا فوراً جھک گئے اللہ کے سامنے، توبہ کر لی. شیطان ہر دھرمی اور تکبر پر آ گیا اور بلیم اللہ کے اوپر ڈال دیا، فبیما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا. معاذ اللہ، آدم علیہ السلام نے ذمہ داری قبول کر لی اللہ ولم انفسنا، اور حوا سلام علیہا نے بھی. شیطان نے اللہ پر ڈال دیا اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا. انجام کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کے ہاتھ معافی آ گئی اور شیطان کے ہاتھ ذلت اور رسوائی آ گئی. تو یہ واقعات اللہ تعالیٰ قصے کہانی کے طور پر نہیں، ہمارے لیے نصیحت کے سامان کے طور پر پیش کر رہے ہیں. اللہ ہمیں شیطنت کی روش سے بچنے کی توفیق دے اور جو آدمیت والی روش ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں ظاہری اور باطنی لباس کا ذکر ہے، شیطان کے حیلے اور شیطان کی جو ورغلابے ہیں اس کا ذکر آئے گا، مشرکین کی بے حیائی کی روش کا ذکر بھی آئے گا، اور نماز کے موقع پر زینت کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی عمدہ لباس اختیار کرنے کا. فرمایا یا بنی آدم، اے بنی آدم، یہ بھی نوٹ فرمائے کہ سورت کے خاص اعجاز یہ ہے کہ چار مرتبہ یہ الفاظ آئے، یا بنی آدم چار مرتبہ سورت میں آئے. یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، یقینا ہم نے تمہیں عطا کیا لباس، یواری سوآتکم وریشا، وہ ڈھانکے تاکہ وہ ڈھانکے تمہاری شرمگاہ کو اور وہ تمہارے لیے زینت کا ذریعہ بن جائے. اولین، یہ تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکے، نمبر دو، یہ زینت کا اظہار ہو جائے. وہ لباس و تقوا دار کا خیر، اور تقوا کا لباس یہ سب سے بہتر ہے. کیوں؟ انسان نے اپنے وجود کو ڈھانکا بھی ہو لیکن اندر شیطنت ہو، اندر برے نیتیں اور ارادے ہوں، تو وہ ظاہری لباس بھی اس کو پاکیزگی کی طرف لے کر نہیں جائے گا. اصل لباس تقوا کا، تقوا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا. تو باطنی کمزوریوں کو ڈھانکنے کے لیے تقوا، اور ظاہری عیوب کو چھپانے کے لیے، شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے ظاہری لباس. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. لعلہم یذکرون، تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں. لباس بھی اللہ کی نعمت، اور تقوا اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں بہکا نہ دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے نکال دیا تمہارے والدین کو جنت سے. ینزع عنہما لباسہما، اس نے ان کے لباس اتروا دیے، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر کر دے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتے ہیں، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. اب یہ ہے مسئلہ، جنات بھی ایسے ہیں اور شیطان اور اس کے ایجنٹس بھی، اللہ نے ان کو اس طرح کی صلاحیت دے رکھی ہے. اس کا بچاؤ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بہت چھوٹی سی دعا سکھا دی، بہت سب کو یاد ہے، کہ جب لباس انسان تبدیل کرنے کے لیے اتارے تو بسم اللہ یہ پڑھنا چاہیے، بس بسم اللہ. تو اللہ شیطان اور جنات اور بندے کے درمیان میں پردہ حائل فرما دیں گے. اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ جب لباس تبدیل کریں تو بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے لباس اتارتے ہوئے، تو اللہ انشاءاللہ حفاظت فرمائے. اسی طرح خاص طور پر بیت الخلاء کا معاملہ دعا میں سکھائی گئی، جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بکا من الخبوتی والخبائط، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں ناپاک مردوں اور عورتوں، برا جنات وغیرہ سے. یہ دعا کا بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، اور بلا ضرورت اپنے ستر کو نہیں کھولنا چاہیے، ستر کا ڈھانپنا ہر حال میں فرض. ستر اور حجاب، اس کے تفصیلی احکامات کا ذکر آئے گا سورہ النور اور سورت الاحزاب میں انشاءاللہ. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. یعنی ایمان اگر نہیں ہوگا تو شیطان حملہ کرے گا، مکھی گندگی پر ہی آ کر بیٹھتی ہے نا، تو یہ آنے کا موقع انسان خود دیتا ہے شیطان کو. تو دعا میں ذکر ضروری ہے، یاد الہی ضروری ہے، اور یہ ایمان کا حصول اور اس پر استقامت کے ساتھ آگے بڑھنا ضروری ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی شیطان کے حملوں سے ہمیں محفوظ فرمائیں گے. اس کے بعد مشرکین کا ذکر ہے جو خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرتے تھے معاذ اللہ. یہ بھی نوٹ فرمائیے کہ زمانے جاہلیت میں بھی یہ بات تھی اور اب بھی جاہل اقوام میں اور جاہل لوگوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ ساتھ یہ لباس و تکلفات میں سے ہے. اللہ نے کیا لباس کے ساتھ انسان کو پیدا کیا تھا؟ یہ تکلفات کا ایک ہے. جاہل صوفیوں کے یہاں بھی اس طرح کی خرافات ملتی ہیں. اوپر ذکر آگے لباس ظاہری اور باطنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہی وجہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے بھی ہمیں باتیں ملتی ہیں, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ تصور رہا انسانوں میں کہ تکلف سمجھتے ہیں لباس اور بڑھانا رہنے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کچھ لوگوں نے سمجھا کہ یہ روحانیت کا ایک مقام ہے معاذ اللہ, لیکن نہیں. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ لباس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے, تمہاری شرم گاہوں کو چھپانے کا دریا بھی اور زینت کا اظہار بھی, اور اصل لباس باطنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے وہ تقویٰ کا ہے. بہرحال اب ذکر آ رہا ہے مشرکین کا جو خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرتے تھے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, اور جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں, قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا, تو کہتے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا. یہ وہی ظالمانہ روش کہ برائیاں خود کرتے ہیں اور الزام ڈال دیتے ہیں کہ باپ دادا ایسا کرتے تھے. یہ لی دلیل لے کر آتے ہیں ہر دور میں کہ باپ دادا ایسا کرتے تھے. وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا, اور اللہ نے اس کا حکم دیا معاذ اللہ. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ پر وہ باتیں منسوب کرتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ اللہ تو پہنچ سے منع کرتا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 90, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ منع فرماتا ہے فحش سے, زیادتی کے کاموں سے, منکرات سے, تو کیسے اللہ پر یہ منسوب کرو کہ اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہوگا؟ ہاں اللہ نے کیا حکم دیا؟ قل, آپ فرما دیجئے, امر ربی بالقسط, میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا. واقیم وجوہکم عند کل مسجد, اور ہر نماز کے موقع پر, عبادت کے موقع پر اپنے رخ درست کر لو, ایک اللہ کی طرف متوجہ کر لو اور اسی ایک اللہ کے لیے اپنی بندگی خالص کر لو. ودعوہ مخلصین لہ الدین, اور اسے پکارو خالص اپنی بندگی کو اسی کے لیے مخصوص کرتے ہوئے. کما بدأکم تعودون, جیسے اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا ویسے تمہیں دوبارہ وہ کھڑا کرے گا, زندہ فرمائے گا. فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ, ایک فریق کو اس نے ہدایت عطا فرمائی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ, بے شک انہوں نے اللہ کے سوا شیاطین کو اپنا دوست بنا لیا. ویحسبون انہم مهتدون, اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ شاید ہدایت, بے شک وہ ہدایت پر ہیں. نہیں, ہدایت تو فقط اللہ کی ہے. یا بنی آدم, یہ دیکھیے ایک ہی رکوع میں تین مرتبہ یا بنی آدم اور کل چار مرتبہ اس صورت میں. یا بنی آدم, اے اولاد آدم, خذوا دینتکم عند کل مسجد, ہر نماز کے موقع پر اپنی زینت اختیار کر لو. یہ مسجد, اس کو عربی میں ظرف مکان بھی کہتے ہیں, ظرف زمان بھی. ظرف کسی ٹائم یا اسپیس کو زائد کرنے والی شے. تو مسجد وہ مقام جہاں نماز ادا کی جائے, عبادت کی جائے, اور مسجد عبادت کا وقت, اس کو ظرف زمان بھی کہا جا سکتا ہے. تو ہر نماز کے موقع پر زینت اختیار کرو. مراد یہ ہے کہ جو عمدہ لباس انسان کے پاس موجود ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے. کم سے کم فقہا فرماتے ہیں کہ ایسا لباس ہو ضرور ہونا چاہیے کہ جس کو پہن کر انسان لوگوں کے سامنے جا سکتا ہو. ایسا لباس نہ ہو جس کو پہن کر جو انسان دوسروں کے سامنے جانا تو پسند نہ کرے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے. یہ کم از کم ریکوائرمنٹ ہے, بڑا مناسب لباس ہونا چاہیے. اور فرمائیں کہ ہر نماز کے موقع پر زینت اختیار کرو. وَقُلُوا وَشْرَبُوا, اور کھاؤ اور پیو. وَلَا تُسْرِفُوا, زیادتی نہ کرو, حد سے تجاوز نہ کرو. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اسراف یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ کسی چیز کو استعمال کرنا. لیکن جب یہ آیتیں اور اس طرح کی آیات ہم پڑھیں تو ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اگلی آیت آ رہی ہے, کسی نے حرام نہیں کیا, اس کو کھاؤ پیو, اسے استفادہ کرو. لیکن مزاج کی بات ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ اگر تو اللہ کا دین مغلوب ہو تو ہمیں کم سے کم پر قناعت کرنی چاہیے اور اپنی میکسیمم ایفرٹس اور وسائل کو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے, اس کے قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے لگانے چاہیے. رسول اکرم کو دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پاکے, زکات کبھی ادا نہیں کی. کیوں؟ کبھی اتنا جمع ہی نہیں ہوا کہ جس پہ زکات لاگو ہو. ساری محنتیں کہاں لگی؟ اللہ کے دین کی دعوت اور اقامت کے لیے. ہاں, فتح خیبر ہو گئی, عام مسلمانوں کے گھرانوں میں فراوانی آ گئی, خوشحالی آ گئی, تو آپ نے بھی اپنے گھر کی خواتین کے لیے, ازواج مطہرات کے لیے راشن باندھ دیا. ٹھیک ہے, کیوں؟ عام مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالی آ چکی تھی. لیکن جب تک دین مغلوب تھا صحابہ کرام بھی کم سے کم پر اکتفا کر رہے تھے, فاقے تھے, اللہ کے رسول کا معاملہ بھی یہی تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو دین مغلوب ہو تو دنیا پہ کم سے کم اکتفا کرنا چاہیے اور میکسیمم اپنے آپ کو کھپانا چاہیے اللہ کے دین کے لیے. پھر لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق بھی تو بیان کیے. جواب یہ کہ بندوں کے حقوق رسول اللہ کو بھی معلوم تھے صلی اللہ علیہ وسلم, بندوں کے حقوق صحابہ کرام کو بھی معلوم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. پیٹ ان کا بھی لگا ہوا تھا, بیوی بچے ان کے بھی تھے, لیکن انہوں نے قربانیاں دیے تب دین اللہ کا غالب ہوا. اس چیز کو کلیئر رکھنا چاہیے کہ یہ نعمت اللہ کی ہے, بالکل استعمال کیجیے, کوئی روکتا نہیں, لیکن جب دین مغلوب ہو تو کم سے کم پر قناعت اور میکسیمم اللہ کے دین کی دعوت اقامت کے لیے. ہاں دین غالب ہو جائے تو ٹھیک ہے, پھر آگے سے تب بندہ آگے بڑھے, کوئی حرج کی بات نہیں. یہ ہے جو پوائنٹ ہمارے سامنے اس حوالے سے کلیئر رہنا چاہیے. اس کے بعد 14 رکوع شروع ہو رہا ہے, اس میں شرک کی مذمت ہے اور مشرکانہ اعمال کی نفی کی گئی ہے, ہدایت جو اللہ کی طرف سے آئی اس کی پیروی کا حکم اور نافرمانوں کا انجام بیان کیا گیا. فرمایا قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, من حرم الدینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ, کس نے حرام کی ہے اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے عطا فرمائی, پیدا فرمائی, وطیبات من الرزق, اور پاکیزہ رزق جو اللہ نے عطا فرمایا, کس نے حرام کیا؟ یہ کوئسچن ہے اس انداز سے کہ رہبانیت کی نفی کی جا رہی ہے, ترک دنیا کی. ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ جنگل بیابانوں میں نکل جاؤ, وہ کہتا ہے اسی زندگی کے عین مجدھار میں زندگی بسر کرو, دنیا میں رہتے ہوئے یہاں کی نعمتیں جو اللہ نے عطا فرمائی اسے استفادہ کرو, یہ ایسا زندگی ہے. تو بتائیے کس نے حرام کی ہے؟ یہ رہبانیت کی نفی, یعنی کہ دو انتہائی ہو جاتی ہیں, ایک انتہا دنیا میں ڈوب جانا, یہ بھی غلط ضرورت کی حد تک, ایک انتہا دنیا کو تر کر کے نکل جانا جنگل بیابانوں میں. یہ رہبانیت اختیار کی نصارہ نے, سورہ حدید آیت 27 میں اس کی تفصیل آئے گی. یہ بھی منع, جو اللہ نے پاکیزہ عطا فرمایا اس سے استفادہ کرنا چاہیے. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے, خالصتا یوم القیامہ, اور قیامت کے دن تو انہی کا حصہ ہوں گی. تو گویا دنیا میں آج اگر نافرمانوں کو بھی مل رہا ہے تو ان ماننے والوں کے تو پہل میں مل رہا ہے اصل ایمان والوں کے لیے, لیکن کیونکہ اللہ رب العالمین ہے سب کو دے رہا ہے. ہاں اصل یہ نعمت قیامت میں کس کے لیے ہیں؟ اہل ایمان کے لیے. تو دنیا آزمائش ہے, ہر ایک کو اللہ دے رہا ہے, کسی کو زیادہ کسی کو کم, لیکن آزمائش کے لیے. سورہ فجر آیت نمبر 15 اور 16, اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے. کسی کو دے دیا جانا اللہ کی پسند کی علامت نہیں, ورنہ فرعون پسندیدہ بندہ ہوتا. کسی سے لے لیا جانا یا کم دیا جانا اللہ کی ناپسندیدگی کی علامت نہیں ہے, ورنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس مقام پر لے کے جائیں گے؟ نہیں, یہ سب آزمائش. اصلا یہ نعمتیں اہل ایمان کے لیے ہیں قیامت کے دن. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون, اسی طرح ہم آیات کو مفصل بیان کرتے ہیں تفصیل سے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. ہاں اللہ نے کیا چیزیں حرام کی ہیں, اب اس کا ذکر. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, انما حرم ربی الفواحش, بے شک میرے رب نے تو حرام کیا ہے کھلی بے حیائی کو, ما ظہر, جو کھلی ہو, منہا, اس میں سے, وما بطن, اور جو پوشیدہ ہو. تو میرے رب نے تو بے حیائی کو حرام کیا ہے, خواہ کھلی ہو یا ظاہر. یعنی کہ فواحش کیا ہیں؟ جن کی بےہودگی بالکل, وہ اعمال کی جن کی بےہودگی بالکل واضح ہو. کھلی تو سمجھ میں آتی ہیں, علی الاعلان کو زنا کر رہا ہے, نہ محرموں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے بلا ضرورت, اور اسی طریقے سے کوئی موسیقی ڈرامے فلمیں یہ چل رہے ہیں. چھپی بھی بے حیائی کیا ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کر کسی کے متعلق دل کے اندر بسوسے, وہ غلط خیالات انسان لا رہا ہے دل کے اندر, دماغ کے اندر منصوبہ بندی کر رہا ہے کسی برے عمل کے لیے. تنہائی میں بیٹھ کر کہیں نہ محرم جو ہے دو گفتگو کر رہے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاں دو نہ محرم ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے, یہ چھپی بے حیائی ہے, اس سے بھی منع کیا گیا. تو اللہ نے اس کو حرام کیا گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام فرمایا. والاثم, اور گناہ کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا. گناہ سے مراد, اثم سے مراد اطاعت میں سستی کرنا. اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ان کو کرنے میں سستی, یا اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع فرمایا ان کے کرنے میں آگے بڑھنا, یہ گناہ اثم. والبغی, حد سے تجاوز کرنا, سرکشی, حد سے تجاوز کرنا, نافرمانیاں کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے فواحش کو حرام فرمایا اور گناہ کو حرام فرمایا اور سرکشی کے کاموں کو حرام فرمایا, بغیر الحق, جس کو ناحق طور پر کیا جائے. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی. وَأَن تَقُولَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور تم اللہ کے متعلق وہ کہو کہ جو تم جانتے نہیں, حلال حرام کے فیصلے خود کرو اور منسوب کرو اللہ کی طرف, یہ چیز بھی حرام ہے, اس کی تمہیں اجازت نہیں. فلکل امت ان اجل، ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے، مہلت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، لیکن جب قومیں نافرمانی پر اڑی ہی رہتی ہیں تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. اس صورت میں تفصیلاً چھ رسولوں کی اقوام کے ذکر آئیں گے ہمارے سامنے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، بس جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ مقرر وقت آ جائے گا تو نہ وہ پیچھے ہو سکیں گے نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکیں گے، یعنی کہ نہ کمی ہوگی کسی وقت اس وقت میں نہ زیادتی ہوگی، عین اس وقت جب متعین اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وقت آئے گا وہ ہلاک کر دیے جائیں گے. یا بنی آدم، اے بنی آدم، دیکھیے چوتھی مرتبہ یہ بنی آدم کا لفظ کے الفاظ اس صورت میں، یا بنی آدم، اے بنی آدم، اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے میرے رسول آئیں تم پر میری آیات پڑھیں، فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما. اس کے برعکس وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور ان سے تکبر کیا، اللہ کی آیات کو ماننے کے مقابلے میں اپنی عقل کو اپنی لاجکس کو ترجیح دی، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور تکبر کیا اللہ کی آیات سے، اُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، بس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ منسوب کیا، او کذب بآیاته، یا اس کی آیات کو جھٹلایا. من مانے پیسے جو کر رہے تھے وہ لوگ حلال حرام کے، یہ ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. اور جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں، جھٹلانے کی دو مفہوم، ایک زبان سے انکار کر دینا کہ اللہ کے کلام نہیں، جیسے مشرکین نے کیا، اور ایک عمل سے انکار کرنا، جیسے یہود ہیں، قرآن ان کا ذکر کرتا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیلاً کئی صورتوں میں، انہوں نے کبھی تورات کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار نہیں کیا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، جھٹلایا. کس معنی میں؟ عملی اعتبار سے انہوں نے جھٹلایا. تو دیکھیے ایک تکذیب ہوتی ہے قول کی، سرے سے نہ ماننا، ایک تکذیب ہوتی ہے عمل کی، اللہ نے اس سے محفوظ فرمایا. اب اس آیت کو دوبارہ دیکھیں، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا، او کذب بآیاته، یا اس کی آیات کو جھٹلایا، اولئک ینالهم نصيبهم من الكتاب، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا حصہ کتاب میں لکھا ہوا مل جائے گا، یعنی کہ دنیا کا جو مقرر حصہ اللہ نے طے فرما دیا، ان کی تقدیر میں لکھ دیا، وہ تو ان کو مل جائے گا. اس کے بعد اب ابد کا ذکر آ رہا ہے اور اہل جہنم کا کچھ تذکرہ آ رہا ہے. حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، یہاں تک جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ان کی جان نکالنے آئیں گے، قالوا، تو وہ کہیں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، تمہارے جھوٹے معبود، قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ ہم سے دور ہو گئے، گم ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنے آپ کے خلاف گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، یقیناً وہ کافر تھے. اس کے بعد ذکر آ رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، وہاں پر سارے رشتے اور ناطے ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ فرمائے گا تم داخل ہو جاؤ جہنم میں ان لوگوں کے ہمراہ جو گزر چکے تم سے پہلے جنات اور انسانوں میں سے. کلما دخلت امت، جب جب کوئی ایک امت داخل ہوگی اس جہنم میں، لعنت اختہا، تو وہ دوسری امت پر، دوسرے گروہ پر لعنت کریں گے. حتی اذا دارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک جب سب کے سب اس میں داخل ہو جائیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، تو بعد والے پہلوں کے بارے میں کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ہا اولائی اولونا، اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، بس انہیں آگ کا دگنا عذاب دے. قال، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے. پہلے والوں کے لیے کیوں؟ خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بنے. بعد والوں کے لیے کیوں؟ گمراہ ہوئے اور پچھلوں کی گمراہی سے عبرت بھی حاصل نہیں کی. ہر ایک کے لیے فرمایا دوہرا عذاب، کسی پر بلیم ڈال کر انسان بچ نہیں سکتا وہاں پر. ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں ہو. وقالت اولاہم لاخراہم، اور ان کے پہلے اور ان کے بعد والے جو ہیں وہ پچھلوں کے متعلق کہیں گے، فما کان لکم علینا من فضل، کہ تمہیں ہم پر کوئی بڑائی حاصل نہیں. وقالت اولاہم لاخراہم، جو لوگ پہلے گزر چکے وہ بعد میں آنے والوں سے کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل, تمہیں ہم پر کوئی بڑائی حاصل نہیں ہے. اگر ہم گمراہ تھے تو تمہیں تو اللہ نے عقل شعور دیا تھا کہ نہیں, دنیا کے معاملات میں تمہاری عقلیں بڑی کام کرتی تھی, بہترین اسکول تلاش کرنے میں, بہترین ڈاکٹر تلاش کرنے میں تم نے جب عقل استعمال کی تھی تو اللہ کے دین کے معاملات میں بھی اختیار کرتے, استعمال کرتے اس کو. فما کان لکم علینا من فضل, تو تمہیں ہم پر کوئی بڑائی حاصل نہیں. فذوقوا العذاب, تو بس عذاب کا مزہ چکھو. بما کنتم تکسبون, بس سبق ان اعمال کے جو کچھ تم کرتے رہے. اس کے بعد پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں اہل جہنم اور اہل جنت کا ذکر ہے اور ان کے آپس میں مکالموں کا ذکر ہے اور اصحاب اعراف کا بھی ذکر آئے گا. ان الذین کذبوا بآیاتنا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, واستکبروا عنہا, اور ان سے تکبر کیا, لا تفتح لهم ابواب السماء, ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ جنت اوپر گئی ہے, یہ بھی کہا جانا ہے کہ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. واللہ اعلم, یہ ایک رائے ہے. ولا يدخلون الجنة, اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے, حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, جب تک کہ اونٹ داخل نہ ہو جائے سوئی کے سوراخ میں. یہ ایک محاورہ ہے لا محال کسی شے کے بیان کرنے کے لیے کہ جس کا ہونا ممکن نہیں. تو جیسے اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں سے گزرنا ممکن نہیں ہے, ایسے ہی ان کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے. ولا يدخلون الجنة, اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے, حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, جب تک کہ اونٹ داخل نہ ہو جائے سوئی کے سوراخ میں. وکذلک نجزی المجرمین, اسی طرح مجرمین کو بدلہ دیتے ہیں. اس کے بعد بڑی سخت آیت ہے عذاب. لہم من جہنم مہاد, ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے. ومن فوقہم غباش, اور ان کے اوپر سے بھی اوڑھنا جہنم کا ہے. وکذلک نجزی الظالمین, اور اسی طرح ہم ظالمین کو بدلہ دیتے ہیں. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے برعکس نیک لوگ, والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وعمل الصالحات, اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, لا نکلف نفسا الا وسعہا, ہم کسی انسان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اولئک اصحاب الجنہ, یہی لوگ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد اہل ایمان کے متعلق کہا جا رہا ہے, اگر کچھ رنجش رہ بھی گئی ہوگی کسی کے دل میں, انسان ہے, ایسی چیز آ جاتی ہے, اللہ دور فرما دیں گے. فرمایا کہ وجعلنا ما فی صدورهم من غل, اور ہم ان کے سینوں میں سے کھینچ لیں گے اگر کچھ رنجش اور کدورت وغیرہ رہ گئی ہوگی, اس کو نکال کر کے جنت میں داخل کریں گے. تجری من تحتهم الانہار, ان کے نیچے نہریں جا رہی ہوں گی. دیکھیں ابھی ہم نے پڑھا آیت نمبر 38 میں, اہل جہنم ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے, اور اہل جنت کا معاملہ اگر کوئی بشری تقاضوں کے تحت کچھ رنجشیں رہ بھی گئی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ تو میرے اور معاویہ کے لیے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شیطانی وزلے کی وجہ سے, شیطانی وسوسوں کی وجہ سے کچھ غلط فہمی ہم میں پیدا ہو گئی, اللہ تعالیٰ اس کو بالکل دور فرما دے گا اور پاک صاف کر کے جنت میں داخل فرمائے گا. وقال الحمد للہ, اور وہ کہیں گے اہل جنت, تمام شکر تعریف اللہ کے لیے, الذی ہدانا لہذا, جس نے ہمیں اس جنت کی ہدایت دی. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی. نوٹ فرمائیے, ہدایت کا یہ کلائمیکس اور نقطہ عروج, ہم جو دعا مانگتے ہیں ہدنا صراط المستقیم, اس کو اس کانٹیکس میں سمجھیے. ہدایت کا آخری نقطہ کیا ہے؟ اللہ اپنی رضا کے مقام یعنی جنت میں داخل فرما دے بندے کو. تو ہدایت کیا ہے؟ اللہ راستہ سجھا اور سمجھا بھی دے, اللہ راستے کو دکھا بھی دے, اللہ راستے پر چلا بھی دے, اللہ منزل مقصود تک پہنچا کر اپنی رضا کے مقام جنت میں داخل فرما دے. یہ ہے اللہم انا نسألک الجنہ, اے اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں. یہ وہ کہیں گے اہل ایمان, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت عطا فرمائی. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, پر اب ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی. لقد جاءت رسل ربنا بالحق, یقیناً ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے. ونودوا ان تلکم الجنہ, اور انہیں ندا دی جائے گی, اعلان کیا جائے گا, ان تلکم الجنہ اورثتموها بما کنتم تعملون, کہ تم جنت کے وارث ہو جاؤ اس کے سلے میں جو تم اعمال کرتے رہے. اب یہاں نوٹ فرمائیے گا ایک چیز, کہ یہ اللہ کی قدردانی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. وہ بندوں کو کہہ رہے اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ, حالانکہ بخاری و مسلم حدیث مبارکہ موجود ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سے کوئی شخص بھی اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو. ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو جائے میرے. تو کیا قرآن اور حدیث میں تضاد ہے؟ معاذ اللہ نہیں ہو سکتا. سوچ سے میں حدیث بھی وحی خفی اللہ نے دی اپنے رسول کو اور قرآن بھی وحی جلی جو قرآن کی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ بھی اللہ نے دیا. سوچ سے میں تو تضاد نہیں ہو سکتا, سمجھنا پڑے گا. اس حدیث میں کیا ہے؟ بندے کی عاجزی اور بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ میرا کوئی کمال نہیں, تیری عطا ہی عطا ہے. اور یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ اللہ بندے کی قدردانی فرماتا ہے کہ جا تجھے تیرے عمل کی بنیاد پہ داخل کر دیا. اللہ چاہے تو کہہ سکتا ہے وہ جو چاہے کرے, فعال لما یرید. ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم عمل کی بنیاد پہ ملے گی. تو ہماری عاجزی بندگی کا تقاضا اللہ تیرا ہی انعام, اللہ کی قدردانی اور شان غفاری اور عنایت کا معاملہ کہ وہ کہے کہ جا تجھے تیرے اعمال کی بنیاد پر وارث بنا دیا جنت کا. وارث کسے کہتے ہیں؟ جس کو ترکے میں لازمی حصہ ملے, فکس ہے اس کا حصہ. حالانکہ جنت اللہ کی دین ہے, ہمارا کمال اس میں کیا ہے؟ جس زبان سے اللہ کا فکر کرے وہ اللہ نے دی, جس وجود کو استعمال کرے اللہ کی عبادت کے لیے وہ اللہ نے دیا, توفیق اللہ عطا فرمائے, قبول وہ فرمائے, تو ہم کیا, ہماری حیثیت کیا؟ جس کی قدردانی ہے وہ نودو ندا دے دی جائے گی, پھر دیکھیے اللہ کی شان رحمت. یہ نہیں کہا جا رہا کہ جاؤ میں کہہ رہا ہوں داخل ہو جاؤ, نہیں, تھرڈ پرسن کے انداز میں بنودو ندا دے دی جائے گی, انتلکم الجنہ اورتموہا بما کنتم تعملون, کہ تم اس جنت کے وارث ہوگے ان اعمال کے سلسلے میں جو تم کرتے رہے. اب مکالمے کا ذکر. ونادا اصحاب الجنہ اصحاب النار, اور جنت والے دوزخ والے کو پکاریں گے. ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا, یقین ہم نے تو وہ پا لیا جس جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے, حقا پورا پورا. فہل وجدت ما وعد ربکم حقا, کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدے کیے تھے تم نے بھی پورے پورے پا لیے وہ؟ قالوا نعم, وہ کہیں گے ہاں ہاں. فأذن مؤذن بينهم, تو ایک پکارنے والا پکارے گا ان کے درمیان. اللعنة الله على الظالمين, کہ ظالمین پر اللہ کی لعنت ہے. کون ہیں ظالمین؟ الذين يصدون عن سبيل الله, جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. ويبغونها عوجا, اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے تھے. اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنا, اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کرنے سے روکنا, اللہ کے دین کی خدمت سے لوگوں کو روکنا, اللہ کے دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا, بے جا اس پر اعتراضات کرنا تاکہ لوگوں کے ذہن کنفیوژن کا شکار ہو جائیں اور وہ اللہ کے دین سے دور ہو جائیں, یہ وہ باتیں ہیں کہ جو بندے کو ظلم کی طرف لے جاتی ہیں اور جہنم کی طرف لے جاتی ہیں. الذين يصدون عن سبيل الله, وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. ويبغونها عوجا, اور اس میں کجی تیر تلاش کرتے تھے. وهم بالآخرة کافرون, اور وہ آخرت کے منکر تھے. وبينهما حجاب, اور ان کے درمیان ایک حجاب ہے جنت اور جہنم کے درمیان. سورہ حدید آیت نمبر 13 میں اس کو دیوار کہا گیا ہے اور یہاں اس کو حجاب کہا گیا, ایک آڑ ہوگی جس سے جنت اور جہنم کو علیحدہ کر دیا جائے گا. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ, اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے اور ہر ایک کو وہ اس کی پہچانی اور علامات سے پہچان لیں گے. یہ اصحاب آراف کون ہیں؟ کئی اقوال ہیں لیکن جو قول زیادہ راجح ہے مفسرین کا وہ یہ ہے کہ یہ ہیں درمیان میں جنت و جہنم کے وہ لوگ کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر تھیں. نہ اتنی زیادہ نیکیاں کہ جنت میں داخلے کے مستحق ہوں اول درجے میں, نہ اتنی برائی کہ جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے اول درجے میں. درمیان درمیان کا معاملہ ہے, اور رائے یہی ہے جیسا کہ سلسلہ کلام سے معلوم ہوگا کہ بالآخر اللہ بھی ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے انشاءاللہ. تو یہ اصحاب اعراف کا ذکر, اسی وجہ سے سورت کا نام الاعراف بھی ہے. تو وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم, اور اعراف کو کچھ آدمی ہوں گے. معلوم ہوتا ہے کہ جو دیوار ہوگی اس کے اوپر کہیں بیٹھنے کا ان کا سلسلہ ہوگا. واللہ اعلم. یعرفون کلا بسیماہم, ہر ایک وہ اس کی پیشانی سے پہچان لیں گے, اچھے لوگوں کو بھی کیونکہ ان کی بھی کچھ نیکیاں تھیں, اور برے لوگوں کو بھی کیونکہ برائیاں کچھ ان کی بھی تھیں. ونادوا اصحاب الجنت, اور جنت والوں کو یہ پکاریں گے. ان سلام علیکم, کہ تم پر سلام ہو. لم یدخلوها وهم یطمعون, یہ ابھی اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے جنت میں لیکن اس کی امید رکھتے ہوں گے. واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار, اور جب ان کی آنکھیں پھیری جائیں گی اہل جہنم کی طرف. قالوا, وہ دعا گو ہوں گے. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین, ہمیں ظالمین کے ساتھ شامل نہ فرما. اس کے بعد چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے. اصحاب اعراف کا مکالمہ ہوگا اصحاب جہنم سے, اس کا ذکر ہے, اور اہل جہنم کا برا انجام اس کا بھی ذکر آئے گا. ونادى اصحاب الاعراف رجالا اور پکاریں گے اعراف والے کچھ آدمیوں کو یعرفونہم بسیماہم وہ ان کی پیشانی ان کی علامات سے ان کو پہچان لیں گے قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون وہ کہیں گے تمہیں کچھ فائدہ نہیں دیا تمہارے جتھوں نے تمہاری جماعتوں نے اور جو کچھ تم تکبر کرتے تھے کچھ کام نہ آیا اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ کیا اب یہ وہی لوگ ہیں کہ تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت میں سے کچھ نہیں دیتا نہیں دے گا تم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑایا مصعب بن عمیر کا مذاق اڑایا عمار کا مذاق اڑایا یاسر کا مذاق اڑایا صہیب کا مذاق اڑایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ غریب یہ کوئی غلام یہ ہمارے معاشرے کے گئے گزرے لوگ ان کو اللہ نے رحمت سے نوازا ہوگا تم نے بڑی قسمیں کھا کر کے یہ بات کہی آج دیکھو کیا ہوا ادخل الجنہ ان سے تو کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے یہ معاملہ ہر دور میں رہتا ہے دین پر عمل کرنے میں اول اول جو لوگ پہل کرتے ہیں معاشرے کے پسے ہوئے طبقات ہوتے ہیں مظلوم طبقات ہوتے ہیں عام طور پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اوپری طبقات سے کوئی بھی نہیں آتا لیکن عام طور پر پسے ہوئے طبقات اور یہ اوپری طبقہ ہمیشہ ان کو ملامت کا نشانہ بناتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو اس اسپرٹ کے ساتھ دینا چاہیے اگر یہ ملامت سننے کو مل رہی ہے تو یہ محمد کریم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کرام کی سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کتنی ملامت یہ کر لیں گے کرتے رہے بالآخر فتح کس کے لیے ہے بالآخر کامیابی کس کے لیے ہے اللہ کی خاطر یہ ساری ملامتیں برداشت کرنے والوں کے لیے اس کے بعد اہل جہنم اہل جنت سے کچھ درخواستیں کریں گے ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ اور دوزخ والے پکاریں گے جنت والوں کو ان افیضوا علینا من الماء کچھ ہماری طرف پانی بہا دو او مما رزقكم اللہ یا اللہ نے تمہیں جو رزق سے دیا اس میں سے کچھ دے دو قالوا وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین بے شک اللہ نے یہ کافروں پر حرام فرما دیا ہے دنیا میں سب کے لیے تھا وہ رب العالمین تھا آخرت میں اہل جنت کی اللہ کی نعمتیں کفار کے لیے نہیں ایک بات اور بھی نوٹ فرمائیے یہ مکالمے ہو رہے ہیں جنت اور جہنم والوں کے درمیان حالانکہ جنت کا معاملہ کیا ہے ایک حدیث میں ملتا ہے کہ جو ادنا ترین جنتی ہے ادنا ترین اس کو جو جنت دی جائے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی تو اعلیٰ ترین کا عالم کیا ہوگا ٹھیک عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اتنی وسیع لیول پر کمیونیکیشنز کے چینلز کو کھڑا کر دے اور جنت والوں کے مقابلے میں جہنم والوں سے کرا دے اور میں عرض کرتا ہوں کہ اس دور میں اللہ نے ان باتوں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان کر دیا ہے آج یہ موبائل فون اور یہ ویڈیو کانفرنسنگ اور یہ سیٹلائٹ چینلز ایشیاس بش جو ہے بیٹھ کے نیو یارک میں تقریر کرے پوری دنیا کے ٹیلی ویژن کو جو انہیں کر سکتے ہیں کوئی ان باتوں کو سمجھنا مشکل نہیں ہے تو اللہ تو اللہ کل شہین قدیر ہے یہ تو انسان نے آج اپنے دماغ کا 7% استعمال کیا آن ایوریج تو یہ کار فرمائیاں ہیں 100% کر لے گا تو کہاں پہنچے گا بالفرض اور وہ رب کائنات جس نے اس کو یہ دماغ دیا انسان کو وہ تو ہماری ادراک میں آ ہی نہیں سکتا ہے تو کچھ مشکل نہیں اللہ کے لیے کہ مقابلے اللہ تعالیٰ کرائے اور بار بار کرائے کوئی مشکل نہیں اس کے لیے اچھا تو قالوا ان اللہ حرمهما على الكافرین وہ کہیں گے کہ اللہ نے یہ کافروں پر حرام کر دی ہیں الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا یہ ذکر پہلے بھی آ چکا اس کے بھی دونوں ترجمے ممکن دین کو کھیل تماشا بنا لیا منمانی شریعت جس شے کو چاہے حلال کر لیا جس شے کو چاہے حرام کر لیا بدعات کا اضافہ رسومات کا اضافہ یہ دین کو کھیل تماشا بنانا اور کھیل تماشے کو دین بنا لیا دنیا میں اتنے بدن دنیا کے اسپورٹس میں دنیا کے یہ ڈراموں کے اندر دنیا کی مشغولیات کے اندر ایسے پڑے ہیں کہ بس شب و روز اسی میں ملوث ہیں اسی کو دین بنا لیا کھیل تماشا وغرتهم الحیاۃ الدنیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا فاليوم ننساهم بس آج ہم انہیں نظر انداز کر دیں گے اللہ فرمائے رحمت سے دور کر دیں گے کما نسوا لقاء یومهم هذا جیسے انہوں نے آج کے دن کے ملنے کو بھلا دیا تھا یہ اللہ کا شان بے نیازی کا معاملہ اور دو دو چار کے انداز میں تمہیں پسند نہیں تھا آخرت کی ملاقات تو ہمیں بھی پسند نہیں کہ تمہاری طرف نظر کرم کر کے دکھائیں تمہیں فما کانوا بآیاتنا یجحدون اور جیسے ہماری آیات سے انکار کرتے تھے تو کیونکہ آخرت کی ملاقات کا تم نے انکار کیا آج تم نظر رحمت سے دور کر دیے جاؤ گے اور کیونکہ تم نے ہماری آیات کا انکار کیا تو آج تم ہماری رحمت سے دور کر دیے جاؤ گے یہ تفسیر سورہ طہٰ کی آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ کہیں گے جس طرح تم نے ہماری آیات کو فراموش کر دیا تھا نظر انداز کر دیا تھا آج تمہیں بھی میری رحمت سے دور کر دیا جائے گا بلقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم اور ہم ان کے پاس یہ کتاب لائے جسے ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے علم کی بنیاد پر، پوری زندگی بسر کرنے کا صحیح رویہ کیا ہے، رخ کیا ہے، وہ تفصیل قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا. ہدوں و رحمت لقوم یؤمنون، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. حل ينظرون الا تأویلا، کیا وہ یہی انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ نکل آئے، یعنی جھٹلانے کا. یوم یاتی تأویلہ، تو جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا، یقول الذین نسوہ من قبل، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اسے بلا دیا تھا، یعنی آخرت کی ملاقات کو، قد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے تھے، اس وقت مانیں گے. فہل لنا من شفعاء، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے ہیں، فیشفعوا لنا، کہ وہ ہمارے لیے سفارش کریں، او نردو، یا ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں، فنعمل، اور عمل کریں، غیر الذی کنا نعمل، اس کے برخلاف جو ہم کیا کرتے تھے. کوئی شفاعت ہماری ہو جائے، بہت بڑی حسرت، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. چھ مرتبہ قرآن میں ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والے کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اچھا کوئی موقع دے دیا جائے دوبارہ لوٹنے کا، اچھے اعمال کر لیں، زندگی ایک ہی مرتبہ دی گئی تھی، سوچ سمجھ کے اس کو گزارنا چاہیے تھا. قد خسروا انفسهم، یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور ان سے گم ہو گیا جو کچھ کے وہ جھوٹ گھڑتے تھے. اس کے بعد ساتھ اور کچھ شروع ہو رہا ہے، اس میں قدرت الہی کا بیان ہے، اللہ کی قدرت کے نظارے بیان کیے گئے ہیں، اور دعا کے کچھ آداب کا ذکر آئے گا. فرمایا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یقیناً تمہارا رب تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو تخلیق فرمایا چھ ایام میں. اب یہ چھ ایام متشابہات میں سے ہیں. ویسے قرآن کریم نے ایک دن کو دو مقام پر کہا کہ ایک ہزار برس کے برابر ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 47 اور سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت نمبر 5. اللہ کا ایک دن ہزار دن کے برابر. زیادہ قوی رائے اس کے متعلق یہی ہے کہ تدبیر کائنات کے دیدار سے ایک دن اللہ کا ہمارے ایک ہزار برس کے برابر. اور ایک مقام ہے سورہ معارج کی آیت نمبر 4، جہاں ایک دن کو 50,000 برس کے برابر قرار دیا گیا. زیادہ قوی رائے اس کے متعلق یہ کہ مراد وہ قیامت کا دن ہے جو 50,000 برس کا ہوگا، واللہ اعلم. تو ایک دن 1,000 برس کا بھی اور ایک دن 50,000 برس کا بھی. یہ تو ذکر ہے قرآن کریم ایام کے متعلق، لیکن پھر بھی فی ستۃ ایام، یہ چھ ایام سے مراد یہ بھی نہیں ہے، یہ متشابہات میں سے ہیں. زیادہ سے زیادہ کہا جا سکتا ہے کہ چھ پیریڈز میں اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ پیریڈز متشابہات میں سے، واللہ اعلم. باقی آسمان اور زمین کی تخلیق کا معاملہ واحد مقام قرآن کریم میں، نوٹ فرمائیے، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 9 سے لے کے 12 تک، وہاں کچھ اس کی تفصیل آئی ہے، وہ انشاءاللہ اس کے مقام پر اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان ہوگی. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو تخلیق فرمایا چھ ایام میں، مراد چھ پیریڈز میں. ثم استوى علی العرش، پھر اس نے قرار حاصل کیا، قرار پکڑا عرش پر. اللہ کا عرش، متشابہات ہم سمجھ نہیں سکتے. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہ ڈھانکتا ہے رات کو اور اس کے پیچھے دن دوڑتا ہوا چلا آتا ہے. یہ نشانی اللہ تعالیٰ کی، رات کا آنا، دن کا آنا، یہ اللہ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمری، اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم سے مسخر ہیں، انہی کی خدمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کر دی. یہ خدمت پر لگے ہوئے انسانوں کے لیے، ان کے چلنے سے، ان کی گردش سے ہی زمین پر نظام زندگی قائم ہے. یہ روشنی اور یہ اندھیرا، یہ فصلوں کا پکنا، یہ موسموں کا تغیر، یہ بارش کا برسنا، یہ سب کس وجہ سے؟ یہ سورج و چاند کی گردش کی وجہ سے. الا له الخلق اول امر، یا ادا ہو جاؤ، اسی کے لیے تخلیق اور اسی کے لیے حکم ہے. اس کے دو مفہوم، تخلیق اللہ نے فرمائی تو حکم کا اختیار بھی کس کو حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ کو، حکم اس کا چلے گا، وہ خالق، اسی کا حکم چلے گا. اور دوسرا مفہوم یہ ہے، ایک ہے عالم خلق، ایک ہے عالم امر. عالم خلق میں ٹائم پیریڈ لگتا ہے کن تیکون کا معاملہ، لیکن ٹائم پیریڈ انوالو ہوتا ہے اس میں، جیسے چھ ایام میں آسمان و زمین کی تخلیق. اور ایک عالم امر، کن فوراً تیکون، ٹائم پیریڈ انوالو نہیں ہوتا. اس میں تین چیزیں، فرشتے، وحی اور انسانی روح، ان میں ٹائم فیکٹر ٹریولنگ کا بالکل نہیں. یہ عالم امر کی تین چیزیں، اور عالم خلق باقی تمام چیزیں کہ جس میں ٹائم فیکٹر انوالو ہوتا ہے. تبارک اللہ رب العالمین، اللہ برکت دینے والا ہے جو کہ تمام جہان والوں کا رب ہے. اس کے بعد دو آیات میں دعا کے سات آداب کا ذکر. فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، مراد تنہائی. یہ تنہائی کی دعائیں بہت پسند اللہ کو. تو گڑ گڑانا یعنی کہ عاجزی اختیار کرنا، آہو زاری اس پہ اختیار کرنا، اور چپکے چپکے تنہائی میں. دو باتیں ہو گئیں. انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں فرماتے. حد سے گزر جانا دعا میں کیا؟ ناجائز دعا مانگنا، اللہ فلاں کا نقصان ہو جائے صحیح نہیں، اللہ فلاں کا یہ کام نہ ہو سکے صحیح نہیں ہے. ناجائز دعا نہیں مانگنی چاہیے، یہ تجاوز، یہ حد سے گزرنا. نمبر چار، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور فساد نہ مچاؤ زمین میں اصلاح کے بعد، یعنی نافرمانی کے کام نہیں کرنے چاہیے. یہ بات آئیے البقرہ آیت 186 میں، اللہ نے فرمایا سنتا ہوں لیکن انہیں بھی چاہیے فلیستجیبوا لی، میرے حکم کو مانے. تو نمبر چار، فساد نہیں بچائے، نافرمانی نہ کریں. ودعوہ خوفا وطمعا، اور اسے پکارو خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ. خوف کس بات کا؟ کہیں میری نافرمانی کی وجہ سے میری دعا رد نہ ہو جائے. امید کس بات کی؟ اللہ رحمان و رحیم ہے، رحم فرمائے گا، قبول فرما لے گا. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے احسان کی رویش اختیار کرنے والوں کی. احسان عمدگی کے ساتھ بندگی کرنا، عمدگی کے ساتھ اعمال کو سر انجام دینا. یہ سات آداب دعا کی، گڑ گڑانا اور چپکے چپکے تنہائی میں دعائیں. اسی اعتبار سے جان لیجئے کہ ہمارے دین کی تعلیمات کے اعتبار سے پسندیدہ انفرادی دعا ہی ہے، اجتماعی دعائیں پسندیدہ نہیں. شاز اس کے حوالے ملیں گے احادیث مبارکہ میں، اصلا انفرادی دعا ہی پسندیدہ ہے. نمبر تین، ناجائز دعائیں نہ مانگنا. نمبر چار، فساد نہ مچانا، نافرمانی نہ کرنا. نمبر پانچ، خوف کی کیفیت کے ساتھ دعا کہ کہیں گناہ کی وجہ سے دعا رد نہ ہو جائے. نمبر چھ، امید رکھتے ہوئے کہ اللہ رحمت عطا فرمائے گا، اپنی قبول فرمائے گا. اور نمبر سات، عمدگی کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنا. یہ دعا کے ساتھ آداب اس مقام پر آئے، اللہ ہمیں ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، اور وہی اللہ ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری کے طور پر. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بارش برسنے والی ہے. حتی اذا اقل صحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لائیں، سقناہ لبلد میت، تو ہم انہیں کسی مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں بادلوں کو. فانزلنا به الماء، پھر اس سے ہم پانی نازل کرتے ہیں. اب یہ واٹر سائیکل ہے جس کو قرآن بار بار بیان کرتا ہے، جو کہ ان 1580 عیسوی میں برنارڈ پیلیسی ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے کلیئر انداز میں بات کر کے بتایا کہ بارش کا سسٹم ہے، کہ واٹر سائیکل کیا ہے. 1580 CE میں برنارڈ پیلیسی سائنٹسٹ کا نام تھا، جس سے بتایا کہ صاحب یہ بخارات اٹھتے ہیں سمندر سے، اوپر جا کے بادل بنتے ہیں، بادل چل کے کسی اور علاقے میں جاتے ہیں، وہاں سے بارش برستی ہے، برسنے کے بعد سمندر اور دریاؤں میں پانی جاری، کہیں گلیشیئرس پہ جم جاتا ہے، وہ گلیشیئرس پگھلتے ہیں، پھر دریاؤں میں پانی رواں ہو جاتا ہے، وہ سمندروں میں جاتا ہے، سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں اور پھر اوپر جا کے بادل. یہ سرکل ہے واٹر سائیکل کا. قرآن کریم نے بار بار اس کو ہائی لائٹ کیا، اس مقام پر بھی، کہ اللہ خوشخبری والی ہوائیں بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بادل اٹھا لائیں. یہ اٹھا لائیں کہاں سے ہوا؟ انہیں ہواؤں کے ذریعے سے بخارات اوپر بادل بنے، پھر اللہ انہیں چلاتا ہے مردہ شہروں کی طرف اور اس سے پانی اللہ تعالیٰ برساتا ہے. فانزلنا به الماء، پھر اس سے پانی ہم نے نازل کیا. فاخرجنا به من کل ثمرات، پھر اس سے ہم نے ہر قسم کے پھل نکالے. کذلک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اسی طرح مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم غور و فکر کرو. مردہ بیج، اللہ بارش برسا کے اس کو زندگی دے دیتا ہے. مردے ہیں زمین کے اندر، اللہ حکم دے گا وہ اپنی قبروں سے نکل آئیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں کھول دی جائیں گی، سورہ انفطار آیت نمبر 5 میں. تو یہ بارش مردہ زمین کو زندگی دے دیتی ہے، وہی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ فرما دے محاسبے کے لیے. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور پاکیزہ زمین سے اس کا سبزہ اس کے رب کے حکم سے نکلتا ہے، عمدہ فصل آ جاتی ہے. والذی خبث لا یخرج الا نکیدا، اور جو زمین خراب ہے اس سے جھاڑ جھنکار ہی نکلتی ہے، خرابی کوئی شے نکلتی ہے، اچھی شے نہیں. کذلک نصرف الآیات لقومی یشکرون، اسی طرح ہم شکر گزار لوگوں کے لیے آیات طرح طرح سے بیان کرتے ہیں. زمین اچھی، بارش برسے گی، خوشحالی آئے گی. زمین خراب، سیم ہے، تھوڑ ہے اور قابل کاشت نہیں ہے، کتنی بارش برس جائے اس میں کچھ بھی اگے گا نہیں سوائے چند جھاڑیوں کے. اسی طرح اللہ روحانی بارش برساتا ہے قرآن کی، جن کے دلوں کی دنیا کھلی ہوگی، جن کے دلوں پر تالے نہیں ہوں گے وہاں اعمال کی فصل آنا شروع ہو جائے گی ایمان کے نتیجے میں، اور جن کے دل کے دروازے بند ہوں، خود جنہوں نے ہٹدرمی کا فیصلہ کر لیا ہو اور ہدایت پر آنا ان کو قبول نہ ہو، تو کتنی روحانی بارش برس جائے ان کو فائدہ نہیں ملے گا۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طرح آیات کو ہم طرح طرح پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے جو شکر گزاری کرنے والے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم۔